الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات سے یہاں قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے. جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بہت اہم آیت ہے ہمارے منتخب نصاب کی. بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اس آیہ مبارکہ کا درس یا اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی سنی ہو, ممکن ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنی ہو یا اس کتابچے کا مطالعہ کیا ہو جو آیت البر نیکی کی حقیقت کے نام سے مشہور ہے. اور اس نے اتفاق یہ تھا کہ مسجد دارالسلام میں جو میرا خطاب جمعہ ہوتا ہے تو آج کل اسی موضوع پر ہے, اسی ایک آیہ مبارکہ کی بحث, اس کی تفصیل. لیکن یہ کہ اکثریت انہی حضرات کی ہے کہ جو شاید اس سے پہلے انہیں اس آیت کے بیان کا یا اس کے سننے کا موقع نہ ہو, تو لہذا ان کے لیے تو یقیناً ایک قرآن حکیم کی آیات جو ہے ہمارے لیے منبع ہدایت ہے, سرچشمہ یقین ہے. لیکن بقیہ حضرات جو ہے ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے, ایک تذکرہ ہے, ایک نصیحت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ریمائنڈرز اور تذکرہ اور نصیحت کی ضرورت ہر شخص کو ہے, مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارا نماز پنج وقتہ کا نظام ہے کہ دن کے دوران یہ کہ جو بھی کوئی 12-14-15 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں اپنی تمام مجبوریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے حاضر ہو اللہ کے دربار کے مسجد میں حاضر ہو, تاکہ یہ جو ایک نقوش بندگی جو ہونی چاہیے ہر شخص کے, اللہ کی غلامی, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اور وہ منفی قوتیں کے جو اس معاشرے میں ہیں. اور آج کے دور کا معاشرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ عروج پر ہے, کلائمیکس پر ہے. اور انسان ہونے کے ناطے ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ متاثر بھی ہوتا ہے. تو جو نجاستیں انسان کے ساتھ لگنے کا امکان ہے, یا یہ کہ جس قسم کی خرابیاں اس معاشرے میں ہیں اس سے متاثر ہونے کا امکان ہے, تو نماز پنج وقتہ کا نظام گویا کہ اس کو واش آؤٹ کر دیتا ہے, بشرطے کہ وہ واقعتا نماز ہو, صرف ایک ایکسرسائز نہ ہو فزیکل ایکسرسائز, بلکہ یہ کہ واقعت اللہ کے حضور جو ہے وہ حضوری کا ایک احساس ہو, اور نماز کی جو ادائیگی ہے اس کی جو باطنی روح ہے کہ اللہ کی یاد دلوں میں برقرار رہے وہ موجود ہو. اسی حوالے سے قرآن حکیم کی آیات بھی ہمارے لیے بار بار اس کا تذکرہ, بار بار یاد دہانی, تاکہ وہ تمام چیزیں جو کہیں ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں ان کو جھاڑ پھونک کا جو ہے وہ الگ کرنے کا ایک امکان موجود ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم آیت ہے, بہت جامع آیت ہے. اس سے پہلے کہ اس آیہ مبارکہ پر ہم تفصیلا غور کریں اور اپنے آپ کا بھی ہم ایک جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا نیکی کا تصور کیا ہے, سب سے پہلے اس آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد چند تمہیدی باتیں ہیں شاید آج کی جو ہماری یہ نشست ہے اس پہ مکمل ہو سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہے. یہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو, ولکن البر من آمن باللہ, بلکہ حقیقتاً تو نیکی ہے اس شخص کی, من آمن باللہ, جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر, والیوم الآخر, آخرت پر, والملائکت والکتاب, والکتاب والنبیین, اور فرشتوں پر, کتابوں پر, اور انبیاء و رسل پر, وآت المال علی حبہ ذوی القربا, اور نیک تو وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا مال خرچ کیا اس کے علی رغم کہ اسے مال بڑا محبوب ہے, بڑی محبت ہے اس کی مال کے ساتھ, اور مال کی محبت انسان کے دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے, خوبی ہوتی ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ مختلف مددات ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا, وہ مال خرچ کرے اپنے قرابت داروں پر بھی, یتیموں پر بھی, مساکین پر, راہ چلتے مسافر, دستے سوال دراز کرنے والے, اور گردنوں کے چھڑانے میں. واقام الصلاۃ وآت الزکات, اور حقیقتاً نیک تو وہ شخص ہے جو نماز پر پوری طرح قائم ہو, اقامت الصلاۃ, وآت الزکات, اور زکات پر کاربند ہو, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اپنے عہد اور وعدوں کا پورا کرنے والے جب بھی باہم معاہدہ کر لیں, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ کے عالم میں, تکلیف اور مشقت کے وقت, اور خاص طور پر جنگ کے اوقات میں, وحین البأس, اولئک الذین صدقوا, صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں, صدقوا, جو راست باز ہیں, جو اپنے ایمان اور نیکی میں سچے ہیں, واولئک هم المتقون, اور صرف یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں متقی ہیں, حقیقتا متقی ہیں. یہ ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے, اگرچہ طویل ترین کے لفظ جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. اس کے اوپر کما حقہ ہو اگر کوئی شے پوری اترتی ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے, آیت دین, جو عام طور پر جو مصحف ہوتا ہے اس کے ایک صفحے میں وہ ایک آیت بھی مکمل نہیں ہوتی, بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے اگلے صفحے میں شفٹ ہوتا ہے. قرآن حکیم کی طویل ترین آیت, انہی آیات میں آیت الکرسی بھی ہے. میں نہیں سمجھتا جو حضرات یہاں موجود ہیں انہیں کم سے کم یہ آیت الکرسی یاد نہ ہو, وہ آیت کے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تمام آیات کا سردار قرار دیا تھا, آیت الکرسی. اسی طرح ان طویل آیات میں سے یہ آیت البر بھی ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 177. سورہ نور کا جو پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں بھی ایک بڑی طویل آیت ہے جسے آیت نور کہتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات الى آخر الآیہ. تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی طویل آیات میں سے ایک ہے, اور اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح, جن کے علم میں نہیں ہے ان کے لیے ممکن ہے نئی بات ہو, کہ ہم جو قرآن حکیم میں تقسیم دیکھتے ہیں, رکوعوں کی تقسیم بھی ہے, پاروں کی تقسیم بھی ہے, پھر قرآن کو 7 منزلوں میں منقسم کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی, بلکہ یا تو آیات تھیں یا سورتیں تھیں. حضور نے گویا کہ امت کو جو قرآن منتقل کیا ہے وہ آیات اور سورتوں کی شکل میں تھا, اس کے بعد اس کی تقسیم ہوئی, 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص روزانہ ایک پارا پڑھے تو ایک مہینے میں قرآن مکمل کر لے, کم سے کم یہ نصاب تو. کہ جیسا کہ آج کل بہت سے جو ہے ویڈیو کلپس بھی ہیں, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ دن کا آغاز جو ہے اللہ کی کتاب سے, اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے. کم سے کم ایک رکوع جو ہے ہم اپنا معمول بنانے کے قرآن حکیم کو لازمن پڑھیں گے, اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے. اسی طرح قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے. تو یہ آیات اور سورتیں ان دونوں کو کہتے ہیں یہ موقوف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. سورہ بقرہ تقریباً 250 پاروں پر مشتمل سورت، ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کو چھوٹی سورتوں میں تقسیم کر دیا گیا، یا آخری پارے کی جو 3-3 آیات کی سورتیں ہیں ان کو ملا کر ایک سورت بنا دیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم، اللہ کی حکمت. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تمام چیزیں موقوف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر، لہذا ان امور کو کیا کہتے ہیں، توقیفی امور ہیں یہ آیات اور سورتیں. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں اس کا شان نزول، یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سا زمانہ تھا، کیا حالات تھے جبکہ یہ آیت نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے شان نزول کہتے ہیں. اسی حوالے سے دو اور اصطلاحات ہیں، تاویل خاص اور تاویل عام، کہ قرآن حکیم کا کوئی مقام پڑھتے ہوئے خاص طور پر اس کے سیاق و سباق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ کس دور میں اور کس زمانے میں یہ آیات یا یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس کی کیا تعویل کی صحابہ کرام نے. اور قرآن حکیم تو ابدی ہدایت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، آنے والے جو ادوار ہیں تو اس کے لیے اس کی تعویل عام کرنی پڑے گی، کہ وہ حکم صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کی طرف، جبکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ تھا دوسرے انبیاء اور رسول کا، وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، قرآن حکیم کا باعث پر. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد تھی بڑی متمدن اور بہت ہی مہذب قوم، اسی طرح قوم ثمود تھی، اسی طرح یہ آل فرعون تھے قبطی، حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کی طرف. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے بھیجا. تو اس کے جو پس منظر میں شان نزول میں جو واقعہ ہے وہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے. اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج نماز پنج وقتہ جو ہے وہ فرض کی گئی، جسے عام طور پر کہا کرتے ہیں نا کہ یہ جو پنج وقتہ نماز کا جو یہ تحفہ حضور کو دیا ہے، شب معراج کا تحفہ ہے. تو جب تک حضور مکے میں مقیم رہے ہیں تو آپ ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، اور آپ کے بالکل سامنے بیت اللہ موجود ہے اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی ہے. اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں کہ بیک وقت آپ نے دو قبلوں کا استقبال فرمایا، اپنا چہرہ دو قبلوں کی طرف کر لیا، اور وہ ممکن تھا صرف مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں ممکن نہیں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو گیا، اجازت ہو گئی، بلکہ حکم ہو گیا کہ اب ہجرت کرو مدینہ کی طرف، تو حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اسی طرح جو ہے جو اب تک کا قبلہ تھا بیت المقدس، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں یا بیت اللہ کی طرف کریں؟ سوال تو ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا کہ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16 مہینے، سوا سال آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، لہذا مدینہ میں جو یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے وہ بڑے مطمئن تھے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کا استقبال کر رہے ہیں، انہیں کوئی چنتا نہیں تھی. ان کا خیال تھا معاذ اللہ ایک فتنہ ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا. اگرچہ یہودی وہاں آ کر جو آباد ہوئے تھے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول جو ہیں کھجوروں والی سرزمین میں ان کی بعثت ہوگی، جو مدینہ تھی. لہذا یہودیوں کے یہ تین قبائل آ کر مدینہ کے مضافات میں آباد ہوئے تھے، منتظر تھے آخری نبوت و رسالت کا. یہ الگ بحث ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت وقت صرف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف رکھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. لیکن آپ کی جو محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ اور جو ایک خاص دلی تعلق تھا بیت اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے نا، وہ تو صرف ظاہر کو تو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی ما فی قلوبکم، اللہ تو دیکھتا ہے جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تو سورہ بقرہ میں کہا گیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے. یہ گویا کہ حضور کی جو ایک ظاہری ایک کیفیت تھی اس کا نقشہ کھینچا گیا، کب اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ میں اپنے چہرے کو پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف کروں، جو اصل بیت اللہ اصل گھر اللہ کا تو وہ ہے. تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے. فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. 16 مہینے گزرے اسی کیفیت میں کہ حضور نے نمازیں ادا کی بیت اللہ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. حضور تو پابند تھے اللہ کے حکم تھے، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کی کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی یہ بات بڑی شاک گزر رہی تھی کہ بیت المقدس کی طرف ہمارا رخ ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے. لہذا جیسے ہی حضور کو حکم ہوا ہے تو حضور کو واحد کے صیغے میں حکم نہیں بلکہ فولو وجوہکم شطرہ، اے مسلمانوں جو بھی صحابہ ہو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب اپنے رخ کو اب بیت اللہ کی طرف کر لو. اور حضور نے فوری طور پر گویا کہ آپ تو منتظر تھے نا اس حکم کے، 3 مرتبہ الفاظ ریپیٹ ہوئے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا یا بعض مسلمانوں کے دل میں یہ کیفیت تو پیدا ہوئی ہوگی کہ اب تک جو ہم نے نمازیں ادا کی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کا کیا بنے گا؟ اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے جو کوئی شخص اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی پیٹ ہوتی ہے بیت اللہ کی طرف، اس لیے کہ جنوب میں بیت اللہ ہے نا، شمال میں بیت المقدس ہے، مدینہ درمیان میں ہے. تو صحابہ کرام میں اگر یہ کہیں کسی انداز کسی اعتبار سے کوئی وسوسہ پیدا ہوا بھی ہو کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، تو قرآن حکیم نے اس کی بھی گویا کہ نفی کر دی اس حوالے سے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اصل سے جو مطلوب ہے کسی بندہ مومن سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اس پر عمل کرو. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی اللہ کے حکم کے زیر، اسی کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے. اب اللہ نے جب حکم بھی بھیج دیا تو اب اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لو. اور یہ سب سے بڑا ایک سمبل تھا، سب سے بڑا مظہر تھا اس بات کا کہ اب یہودیوں کو معزول کر دیا گیا ہے. بنی اسرائیل ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں جو یہودی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسکنت بھی اور ذلت بھی تھوپ دی ہے ان کے اوپر، اور اللہ کا غضب کے مستحق ٹھہرے. اب یہ جو بالکل شروع میں کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس سے پہلے وہ آیہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی جس میں فرمایا گیا تھا وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ، تم اللہ کو کسی خاص سمت میں محدود نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا ذہن بڑا محدود ہے نا، اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، وہ تو ہر آن ہر وقت ہر جگہ موجود. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں. سورہ مجادلہ میں فرمایا گیا ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. جب بھی تین افراد کہیں بیٹھے ہوئے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ کو تو محدود نہیں کر سکتے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہ مشرق اور مغرب یہ تمام سمتیں جنہیں تم جہتیں کہتے ہو سب اللہ کے لیے ہیں. اللہ کو محدود نہیں کر سکتے. اب ہم بیت اللہ جو کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر محدود ہے. معاذ اللہ, وہ اگر ہے بھی, اگر مستوی عرش ہے تو اس عرش کا بھی حدود اربعہ جو ہے ہمارا یہ چھوٹا ذہن اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا. ہم تو یہ جو ابھی ایک آسمان ہے وہ سات آسمانوں کا تصور کہاں کہیں بعد کا ہے. یہ جو ہماری زمین کا آسمان ہے اس کے بھی کسی ایک کونے تک رسائی حاصل نہیں کر سکے. ہماری زمین کیا سورج جو ہم سے غالباً 5 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے سورج موجود ہیں کائنات میں. تو جس نے یہ پوری تخلیق فرمائی ہے اس کائنات کی, اس کی قدرت کا اور اس کی خلاقیت کا کوئی اندازہ کیا تو نہیں جا سکتا. تو اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے شان نزول یا پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ, اور یہیں سے اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ یہ موضوع ہے اس آیہ مبارکہ کا نیکی, نیکی کا ہماگیر تصور, نیکی کے محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ہماگیر تصور واضح کیا گیا نا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر سمجھا جاتا ہے فلاں شخص بڑا نیک ہے. کیا معنی؟ نیک اعمال کرنے والا. نیکی کا تعلق تو عمل سے ہے نا, لیکن بظاہر کوئی عمل خواہ کتنا ہی حسین اور نیک کیوں نہ ہو, اگر اس کا جذبہ محرکہ یا موٹیویٹنگ فورس جو ہے وہ غلط ہے, لوگوں کی نگاہوں میں نیکی کا عمل ہو سکتا ہے. تو جس طرح نیکی کے عمل کا بھی ایک ظاہر ہے کہ جو نظر آ رہا ہے, کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک عمل کر رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ وضو سے تھا بھی یا نہیں تھا, یہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا واقعتاً اس کے دل میں خوف خدا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. تو نیکی کے عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے اندر وہ باطنی روح ہے. تو نیکی کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, بلکہ نیکی کا تصور, نیکی کا اصل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. اب تیسری بات نوٹ کیجئے, اب اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگلی مرتبہ بھی. تیسری بات یہ کہ سورۃ العصر کا آپ نے بارہا یہاں تذکرہ سنا ہوگا, جب بھی یہاں ہمارے ہاں قرآن حکیم کا بیان ہوتا ہے تو قرآن حکیم کی جامع ترین سورت سورۃ العصر. یہ بھی آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کو مشروط قرار دیا 4 چیزوں کے ساتھ, جسے ہم لوازم نجات کہتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہے, زمانہ گواہ ہے, تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ 4 لوگ ایگزمپٹڈ ہیں, یہ 4 لوازم نجات ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو وہ منتخب نصاب جو مرتب کیا تھا والد محترم نے رحمہ اللہ, گویا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. ایک تو شریعت کے احکامات میں سورہ بقرہ دیکھ لیجئے, سورہ آل عمران دیکھ لیجئے, تفصیل سے مل جائیں گے. سورہ نساء وراثت کے احکام بڑی تفصیل سے آپ کو ملیں گے. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا جو پیغام ہے, جو میسج ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کا انسان مطلوب کون سا ہے؟ کیا صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو ہماری آخرت کی نجات کے لیے کفایت کرنے والی ہوں, اللہ کو راضی کرنے والی ہوں؟ اس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ منتخب نصاب جو ہے وہ مرتب کیا گیا, جس کا سب سے پہلا درس سورۃ العصر جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے علم میں ہے. تو 4 لوازم میں نجات جس کا ذکر سورۃ العصر میں ہے, وہی 4 ہیں کہ جو یہاں موجود ہیں. 1 بین السطور اور 3 بالکل واضح, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ وہاں جو اصطلاحات استعمال ہوئی تھی ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، یہاں اس ایک آیت کے اندر وہ پوری سورت تھی، تین آیات پر مشتمل. یہ صرف ایک آیت ہے جس میں پانچ ایمانیات کا ذکر کیا گیا. اعمال صالحہ کی ایک جو ہے وہ لسٹ موجود ہے، پھر صبر کی تین ڈائمنشن کا ذکر کر دیا گیا. گویا کہ سورت العصر جو ہے وہ ایک بند کلی کی طرح تھی اور وہ اب بہت خوبصورت پھول بن چکا اس ایک آیہ مبارکہ میں. وہاں سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہو. یہاں پانچ ایمانیات آ گئے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. حقیقتاً تو نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء پر اور نبیوں اور رسولوں پر. وہاں ایک اصطلاح ایمان کی، یہاں پانچ ایمانیات. وہ بند کلی جو ہے وہ کھل کر اب وہ پانچ پتیاں اس کی نمایاں ہو گئی. وہاں دوسری شرط کیا تھی؟ وعامل الصالحات، نیک اعمال. یہاں دیکھیے نیک اعمال کی جو ہے ایک فہرست آ گئی. وآت المال علی حبہ ذوی القربا، سب سے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے؟ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو. اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہوں اپنا مال اس کے باوجود کہ مال انہیں بڑا محبوب ہے، قرابت داروں، یتیموں، بیواؤں، مساکین، سب اس کے اندر آ گئے، صدقہ و خیرات. پھر نماز پڑھنا بھی تو ایک عمل ہے نا، اس کا ذکر. واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، نماز پر کاربند اور زکات ادا کرنے والے. اور ایک اور چیز بھی یہاں انلسٹ کی گئی ہے، وہ بین الانسانی جو معاملات ہوتے ہیں، کچھ کانٹریکٹ یا کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو ریٹن فارم میں ہوں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ودیت کر دی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب بھی باہم کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی قول و قرار ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، اس پر پورا اترنے والے. کہنے کو یہ ایک اصطلاح ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے اس کا، ایفا عہد. اور وہاں ایک اصطلاح تھی تواصب صبر کی، یہاں تین اس کی ڈائمنشنز آ گئی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر جو ہے صرف تکلیف میں نہیں، کسی بیماری میں نہیں، کسی حادثے پریشانی میں نہیں، فقر و فاقہ بھوک میں نہیں، یہ بھی صبر ہے. یہ تمام ڈائمنشنز ان کی ہے. لیکن یہ کہ سب سے آخر میں جو ذکر کیا گیا وحین البأس، جنگ کے وقت صبر، برداشت کرنا، جھیلنا. تواصب الحق کا الگ سے اگر یہاں ذکر موجود بھی نہیں، لیکن جو شخص جس کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہے، آخرت پر یقین ہے، ایمان میں رسالت بدرجہ تم اس میں موجود ہے، اس کے جو عملی مقتضیات ہیں اس پر عمل پیرا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک عملی ٹارگٹ دے دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اس کی زندگی میں مکمل اور بھرپور نمونہ موجود. تو جس کی شخصیت یہ ہو، جو کاربند ہو پوری طرح نماز کے اوپر، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ حق پر نہیں ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ حق پر کیسے ممکن ہے نہ ہو، بلکہ حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہوگا. اور اسی رستے کی ایک شے جو ہے اس کا اگلی آخری آیت میں جو ذکر کیا گیا اگلے حصے میں، والصابرین، جو شخص بھی حق کا علم بردار کھڑا ہوگا اس کی مخالفت ہوگی، ایزا دی جائے گی، ٹارچر کیا جائے گا. کیا قصور تھا ان لوگوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی تو لٹایا گیا نا. اس وقت ٹارچر کرنے کے جو بھی کوئی طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اس لیے کہ حق کے اوپر اگر قائم ہوگے اور حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہوگے تو لازمن تکالیف آئیں گی، اسے جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. اب آئیے تمیدی اعتبار سے آخری بحث کی طرف، آخری بات پر، کہ اس آیہ مبارکہ کا عنوان، موضوع، نیکی کے محدود تصور کی نفی اور نیکی کا ہماگیر تصور واضح کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نیکی، جسے ہم عام طور پر نیک عمل کہتے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے جو انسان میں اللہ نے رکھا. خار ہوں، بدکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی امت میں، انسان جو ہے فسق و فجور میں بھی یا یہ اور اللہ تعالیٰ کی جو اور نافرمانی ہے اس میں مبتلا بھی ہوتا ہے، لیکن نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اس کے اندر موجود ہے. اول تو یہ اطمینان ہی بہت بڑی عظیم اکثریت کے لیے کافی ہے کہ ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی شاید ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے اس حیوانی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا اور پانی اور خوراک ضروری ہے، اسی طرح ہمارا ایک مانوی وجود بھی ہے، ہمارا روحانی وجود بھی ہے، اسے بھی زندہ رہنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے. اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے تو وہ اندر سے کچوکے لگائے گی، آپ کو بے چین کرے گی، مسترب کرے گی. انسان کا ممکن ہے کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوئی نیکی کا عمل کر بھی لیا ہو، لیکن یہ کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر نامی شے ہے وہ اسے بے چین کر رہی ہے. تو یہ نیکی کا عمل ایک جذبہ ہے، اور جذبے کے اندر فطری طور پر یہ شے موجود ہوتی ہے کہ وہ شاید اپنی حد سے تجاوز نہ کر جائے. اب ضرورت اس بات کی مدعی ہے، مقتضی ہے اس بات کی، کہ کوئی نہ کوئی ایک سانچہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نزدیک معیار ہو، اور وہ معیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ. بظاہر نیکی کا عمل، لیکن اپنے حد سے اگر وہ تجاوز کرے گا تو اب وہ نیکی کا عمل نہیں رہے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اگرچہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت اہم مثال ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں تین صحابہ جو ہیں وہ آپ کے گھر تشریف لے گئے. گھر تو نہیں تھا، حجرہ ہی تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مکالمہ ہوا. حضرت عائشہ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے جن کا تعلق حضور کی انفرادی اور جسے آپ نفلی عبادات کہتے ہیں ان سے تھا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ رات کے اوقات میں حضور کتنے نوافل ادا کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو جواب تھا وہ دے دیا کہ حضور آرام بھی فرماتے ہیں، رات کے آخری پہر کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری رات جو ہے حضور کے نوافل میں بسر ہوتی ہو. دوسرے نے ایک اور سوال کر دیا کہ حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نفلی روزے حضور رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں. اسی طرح بہت سی روایات سے ہمارے یہ بھی علم میں آیا کہ حضور سوموار کا، پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. جیسا کہ آج بھی آپ اگر چلے جائیں بیت اللہ یا مسجد نبوی تو وہاں ان دو دنوں میں خاص طور پر دسترخوان بھی بچھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگوں میں معمول ہے وہ روزے رکھتے ہیں نفلی. اب ان تینوں نے اپنے طور پر ایک بات طے کر لی. ایک نے تو یہ کہا کہ آئندہ میں ساری رات نوافل ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا. اور ممکن ہے کہ اپنے آپ کو یہ تسلی دی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ محبوب رب العالمین ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے تو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں. جذبہ وہی نیکی کا تھا، لیکن اگر وہ یہ طے کر لے کہ آئندہ میں پوری رات نوافل ادا کروں گا، میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئے گی کہ میں نوافل ادا نہ کر رہا ہوں، تو اس نے اپنے حد سے تجاوز کر لیا. دوسرے شخص نے یہ طے کیا کہ آئندہ کوئی دن میری زندگی میں ایسا نہیں آئے گا کہ میں روزہ نہ رکھوں، ہر روز روزہ رکھوں گا. یہ بھی وہی جذبہ نیکی کا، لیکن اپنے حدود سے تجاوز کر لیا اس نے. اور تیسرے شخص نے یہ بات طے کر لی کہ آئندہ میں کوئی شادی اور یہ بال بچے اور گھریلو کی جو زندگی ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ جکڑ بندیاں ہیں جس کے اندر جکڑا جاتا ہے، لہذا میں نکاح نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضور کے گوش گزار کی، تو آپ پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور جو بھی متصل نماز تھی اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ الفاظ موجود ہے جو عام طور پر نکاح کی محفل میں پڑھے جاتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ ہونے کے ناطے اس کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے کہ وہ حد کو توڑ کر آگے نکل جائے. یہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کے آگے ایک حد لگائیں، اور وہ حد ہے اس وہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک وہ ان حدود کے اندر رہے گا نیکی کہلائے گا، اس سے تجاوز کر جائے گا تو اب یہ نیکی نہیں. بلکہ یہ الفاظ بھی حضور نے استعمال کیا اپنے اس خطبے میں، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے، میں تو سو میں مثال بھی رکھتا ہوں، سوویں مثال کسے کہتے ہیں کہ آج آپ نے روزہ رکھا افطار نہیں کیا، اگلا دن بھی شامل ہے، اس سے اگلا دن بھی شامل، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تم میں سے کون ہے کہ جو میرے مساوی ہو سکے؟ ایوکم مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ تو من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا، اس حدود اور اس دائرے کے اندر نہیں رہتا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، فلیس منی، پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، وقت بھی ہمارا چونکہ ختم ہو گیا. یہ چوتھی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس آیہ مبارکہ کا اصل موضوع نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی، اور نیکی کا جو ہماگیر تصور ہے، جو قرآنی تصور ہے، جس کا تعلق صرف اس ظاہر کے ساتھ نہیں ہے جو لوگوں کے دیکھنے میں بڑا بھلا لگ رہا ہو، بڑا نیک انسان ہے، بڑا متقی شخص ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، جذبہ محرک کا کیا ہے، وہ موٹیویٹنگ فورس کون سی ہے. تو یہ چار باتیں تھیں کہ جو میرے پیش نظر تھی کہ آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں، تاکہ اس آیہ مبارکہ کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہم پر واضح ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کا وہ جو قرآنی تصور ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.